سورہ فرقان کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 6 رکوع اور 77 آیتیں ہیں۔ فرقان نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا ہے۔ سورہ فرقان کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمایا۔ نیز اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد اور شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ نمبر 2، بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح کیا گیا۔ نمبر 3، قرآن پاک پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار کے اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا۔ نمبر 4، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزا بیان کی گئی۔ نمبر 5، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضائع جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کو بیان کیا گیا۔ نمبر 6، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، عاد، سمود، اصحاب الرس اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا اور اذیتیں دیں، انہیں جھٹلایا اور ان کی نافرمانیاں کی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے کفار کے جھٹلانے سے غمزدہ نہ ہوں، یہ کفار کا پرانا دستور ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مومنین کی تعریف بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جھٹلانے والوں پر ان قریب عذاب نازل ہوگا۔ سورہ نور کے ساتھ مناسبت، سورہ فرقان کی اپنے سے ماقبل سورت نور کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نور کے آخر میں بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سورہ فرقان کی ابتدا میں زمین و آسمان کے مالک رب تعالیٰ کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ وہ اولاد سے پاک ہے اور اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نیز سورہ نور میں 3 طرح کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا۔ نمبر 1، آسمان اور زمین کے احوال سے۔ نمبر 2، بارش نازل ہونے، اولے برسنے اور برف باری ہونے سے۔ نمبر 3، حیوانات کے احوال سے۔ جبکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت قائم کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے سائے کا پھیلنا، دن اور رات، ہوا اور پانی، جانور اور انسان، سمندروں کا بہنا، انسان کی پیدائش، نسبی اور سسرالی رشتوں کا تقرر، 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش، عرش پر استوا، آسمانوں میں بروج، سورج، چاند اور اسی طرح کی دیگر چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔
ترجمہ، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ تبارک، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے خاص بندے اور اپنے حبیب انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام جہان والوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہوں۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ آیت کے اس حصے میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہونے کا بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، خواہ جن ہوں یا بشر، فرشتے ہوں یا دیگر مخلوقات، سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں یہ سب داخل ہیں۔ نیز مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی تمام موجودات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، خواہ جن ہوں یا انسان، یا فرشتے یا حیوانات یا جمادات۔
الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔
ترجمہ، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ الذی لہو، وہ جس کے لیے ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات بیان ہوئی ہیں. نمبر ایک، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار نہ فرمائی، اس میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس میں بت پرستوں کا رد ہے جو بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں. نمبر چار، ہر چیز کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. نمبر پانچ، ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق ٹھیک اندازے پر رکھا.
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا.
ترجمہ، اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی کے اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. واتخذوا من دونہ آلہا، اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو معبود خالق، مالک اور قادر ہونے میں یکتا ہے، بت پرست اس کی عبادت کرنے پر بتوں کی عبادت کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بت ایسے عاجز اور بے قدرت ہیں کہ کسی شے کو پیدا ہی نہیں کر سکتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ سے کوئی ضرر دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، نہ ہی خود کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں. کسی کو موت اور زندگی دینے کے مالک ہیں، نہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے ہرگز نہیں. یاد رہے کہ مشہور اور معتبر تمام مفسرین نے نقصان دور نہ کر سکنے اور نفع نہ پہنچا سکنے کا وصف بتوں کے لیے ثابت کیا ہے. کسی نے بھی اس سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد نہیں لیے. فی زمانہ بعض لوگ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط اور قرآنی آیات کے معنی اپنی رائے سے گھڑنے کے مترادف ہے. بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ پر چشمہ کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے. مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے ہرگز نہیں. احترام اور پوجنے میں بڑا فرق ہے.
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.
ترجمہ، اور کافروں نے کہا، یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے، تو بے شک وہ کافر ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں. وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کلام کیا گیا، اور اس کے بعد بت پرستوں کا رد کیا گیا، اور اب یہاں سے قرآن مجید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات ذکر کر کے ان کا جواب دیا جا رہا ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نظر بن حارث اور اس کے ساتھیوں نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر یہودیوں اور عداس و یسار وغیرہ اہل کتاب نے بھی ان کی مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ وہ، یعنی نظر بن حارث وغیرہ مشرکین، جو یہ بےہودہ بات کہہ رہے ہیں، ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والے کلام کو یہودیوں کے تعاون سے گھڑا ہوا جھوٹ کہا، اور اس مقدس کلام کی طرف وہ بات منسوب کی جو اس کی شان کے لائق ہی نہیں.
وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا.
ترجمہ، اور کافروں نے کہا، یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں، تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں. وقالوا، اور کافروں نے کہا، یعنی وہی مشرکین قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ رستم و اسفندیار وغیرہ کے قصوں کی طرح پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھوا لی ہیں، کیونکہ کسی سے پڑھے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے یہ خود لکھ نہیں سکتے، اس لیے دوسروں سے لکھوا لی ہیں. پھر یہی کہانیاں ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں تاکہ سن سن کر انہیں یاد ہو جائیں، اور جب آپ کو یاد ہو جاتی ہیں تو وہی کہانیاں ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے.
قل انزلہ الذی يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
ترجمہ: تم فرماؤ اسے تو اس نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. قل، تم فرماؤ. اللہ تعالیٰ نے کفار کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار سے فرما دیں کہ اس قرآن کو تو اس اللہ عز و جل نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے. یعنی قرآن کریم غیبی علوم پر مشتمل ہے، اور یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ قرآن پاک غیبوں کو جاننے والے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے. انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اے کافروں، تم نے قرآن مجید کے بارے میں جو بات کہی اس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے پر کامل قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن اس نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے فوری عذاب نازل نہیں فرمایا، بلکہ تمہیں مہلت دی تاکہ تم اپنی بات سے رجوع اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر سکو. اگر تم نے ایسا کر لیا تو وہ تمہیں بخشنے والا مہربان ہے.
وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
ترجمہ: اور کافروں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا. وقالو، اور کافروں نے کہا. اس آیت سے کفار کی جانب سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ہونے والے اعتراضات کو ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار قریش نے کعبہ شریف کے نزدیک جمع ہو کر یہ کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے اور ہماری طرح رزق کی تلاش میں بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. اس سے ان کافروں کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہوتے تو نہ کھاتے نہ بازاروں میں چلتے، اور یہ بھی نہ ہوتا تو ان کی طرف ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جو ان کے ساتھ ہوتا اور لوگوں کو ان کی اطاعت کا کہتا اور نافرمانی سے ڈراتا، نیز ان کی تصدیق کرتا اور ان کی نبوت کی گواہی دیتا.
او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا.
ترجمہ: یا اس کی طرف کوئی غیبی خزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا، اور ظالموں نے کہا تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا. او یلقا، یا ڈال دیا جاتا. اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کفار قریش کی مزید بےہودہ باتیں بیان کی گئیں کہ انہوں نے کہا ان کی طرف آسمان سے کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا اور یہ معاش کے حصول سے بے نیاز ہو جاتے، اور اگر انہیں کوئی خزانہ نہیں ملنا تھا تو کم از کم ان کا کوئی باغ تو ہوتا جس میں سے یہ مالداروں کی طرح کھاتے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیبی خزانے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضے میں ہیں. یاد رہے کہ ان سب باتوں سے کفار کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے پینے سے بے نیاز کیوں نہ کر دیا، یا تو انہیں کھانا کھانے کی حاجت ہی نہ ہوتی، اگر تھی تو غیبی خزانے ان پر آ جاتے جس سے انہیں کمانے کی ضرورت نہ ہوتی. یہ بھی انہوں نے ظاہر کے لحاظ سے کہہ دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضے میں غیبی خزانے تھے، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنتی باغوں پر قابض بھی تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر بخش دیا. اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں اُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، مجھے زمینی خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئیں. اور فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں. اور فرماتے ہیں کہ میں نے دوران نماز قبلے کی دیوار میں جنت دیکھی اور اس سے خوشہ لینا چاہا، اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے، مگر چونکہ کفار کے سامنے ان چیزوں کو ظہور نہ تھا اس لیے کفار ایسی باتیں کہا کرتے تھے. وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا. کفار کے بارے میں مزید ارشاد فرمائے کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا تم ایک ایسے مرد کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو ہے اور معاذ اللہ ان کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو خود اپنی بات پر قرار نہ تھا، کبھی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہتے تھے اور کبھی کہتے تھے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، کبھی شاعر کہتے کبھی کاہن، وہ خود اپنے قول سے جھوٹے تھے.
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
ترجمہ: اے حبیب دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ اب انہیں کسی راہ کی طاقت نہیں. انظر کیف ضربوا لك الأمثال, دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. اس سے اوپر والی آیات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کی گئی کفار کی بےہودہ باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں کہ یہ کفار آپ کے بارے میں کیسی عجیب و غریب اور عقل سے خارج باتیں کر رہے ہیں, اور یہ باتیں عجیب ہونے کی وجہ سے کہاوتوں کی طرح ہیں, اور انہوں نے آپ کے لیے کیسے احوال گھڑ لیے ہیں اس کا واقع ہونا ہی بعید ہے. یہ لوگ آپ کی شان سے جاہل اور آپ کے جمال سے غافل ہیں کہ انہوں نے جادو کیے ہوئے اور محتاج کے ساتھ آپ کو تشبیہ دے دی, حالانکہ جادو کیا ہوا اور محتاج شخص کبھی بھی رسول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اسی وجہ سے یہ لوگ واضح طور پر حق سے گمراہ ہو گئے, اور اب انہیں ہدایت کی کسی راہ کی طاقت نہیں, اور اپنی گمراہی سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں.
تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا.
ترجمہ: وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں, اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات بنا دے. انشاء, اگر چاہے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اگر چاہے تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے کافروں کے ان بیان کردہ خزانوں اور باغات سے بہتر چیزیں عطا فرما دے, اور دنیا میں ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں, اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات بنا دے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی مشیت اور بندوں کی مصلحت کے مطابق ان کے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے, اس لیے اس کے کام پر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے مال و دولت پر فقر کو ترجیح دی. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ آسائشیں عطا فرما دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دنیا کی زیب و زینت اور اس کی آسائشوں کو پسند نہیں فرمایا, اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دنیا میں فقر کو ترجیح دی. اسی سلسلے میں دو احادیث سماعت کیجیے. نمبر ایک, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ کے حجرے میں تھی, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تھے. ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ سے حاجت مند ہونے کی شکایت کی. آپ نے اس سے ارشاد فرمایا, تم صبر کرو, خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی آل کے پاس 7 دن سے کچھ نہیں ہے, اور ان کے گھروں میں 3 دن سے ہنڈیا کے نیچے آگ نہیں جلائی گئی. اللہ کی قسم, اگر میں اللہ تعالیٰ سے تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونا بنا دینے کا سوال کروں تو وہ ان سب پہاڑوں کو ضرور سونا بنا دے گا. نمبر دو, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم,
کیا آپ اللہ تعالیٰ سے کھانا نہیں مانگتے
کہ وہ آپ کو عطا کرے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک کو دیکھ کر رو پڑی تھی. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں کہ وہ دنیا کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کر میرے ساتھ چلائے تو میں زمین میں جہاں جاؤں اللہ تعالیٰ وہیں پہاڑوں کو سونا بنا کر میرے ساتھ چلا دے گا, لیکن میں نے دنیا کی بھوک کو اس کے سیر ہونے پر, دنیا کے فقر کو اس کی مالداری پر, اور اس کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی ہے. اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, دنیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے مناسب نہیں.
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا.
ترجمہ: بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے
اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہ وہاں موت مانگیں گے۔ فرمایا جائے گا، آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو، بلکہ یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلایا ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعید، جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی، ارشاد فرمایا کہ جب وہ بھڑکتی ہوئی آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو اس قدر جوش مارے گی کہ کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے۔ دور کی جگہ سے مراد ایک برس کی راہ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک 100 برس کی راہ مراد ہے، اور آگ کا دیکھنا کچھ بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو حیات، عقل اور دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے جہنم میں معمول فرشتوں کا دیکھنا مراد ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا، اور جب انہیں ڈالا جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان کفار کو اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں، جو انتہائی کرب و بے چینی پیدا کرنے والی ہو، زنجیروں میں جکڑ کر اس طرح ڈالا جائے گا کہ ان کے ہاتھ گردنوں سے ملا کر باندھ دیے گئے ہوں، یا اس طرح کے ہر کافر اپنے اپنے شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، تو وہ وہاں موت مانگیں گے، اور وا صبورا یعنی ہائے اے موت آ جا کا شور مچائیں گے، اور اس وقت ان سے فرمایا جائے گا، آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو، کیونکہ تم طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس شخص کو آتشی لباس پہنایا جائے گا وہ ابلیس ہے، اور اس کی ذریت اس کے پیچھے ہوگی، اور یہ سب موت پکارتے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت سی موتیں مانگو۔
قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔
ترجمہ، تم فرماؤ، کیا یہ عذاب جہنم بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے؟ وہ باغ ان کے لیے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ کیا جہنم کا عذاب اور اس کی ہولناکیاں جن کا ذکر کیا گیا یہ بہتر ہے، یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے عذاب سے ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے؟ وہ باغ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کے کرم کے مطابق ان کے لیے اعمال کا بدلہ اور وہ جگہ ہے جس کی طرف یہ لوٹ کر جائیں گے۔
لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا۔
ترجمہ، جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے، یہ تمہارے رب کے ذمہ کرم پر مانگا ہوا وعدہ ہے۔ لَهُمْ، ان کے لیے، یعنی جنتیوں کے لیے جنت میں ان کے مرتبے کے مطابق ہر وہ نعمت اور لذت ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک وعدم مسئولا، یہ تمہارے رب کے ذمہ کرم پر مانگا ہوا وعدہ ہے۔ مانگے ہوئے وعدے سے مراد یہ ہے کہ وہ وعدہ مانگنے کے لائق ہے، اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو مومنین نے دنیا میں یہ عرض کر کے مانگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، یا یہ عرض کر کے مانگا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، یعنی اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔
ترجمہ، اور جس دن وہ انہیں اور جن بتوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے ان کو جمع فرمائے گا، تو ان بتوں سے فرمائے گا، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، یا یہ خود ہی راستے سے بھٹکے تھے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں اکٹھا کرے گا، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ مشرکین کو اور ان کے باطل معبودوں کو، جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، جمع فرمائے گا، تو ان معبودوں سے فرمائے گا، کیا میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، یا یہ خود ہی ہدایت کے راستے سے بھٹکے تھے؟ اللہ تعالیٰ حقیقت حال کا جاننے والا ہے، اس سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ یہ سوال مشرکین کو ذلیل کرنے کے لیے ہے تاکہ ان کے معبود انہیں جھٹلائیں تو ان کی حسرت و ذلت اور زیادہ ہو۔ باطل معبودوں سے عام معبود مراد ہیں، چاہے وہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول، جبکہ قلبی نے کہا کہ ان معبودوں سے بت مراد ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت دے گا۔
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔
ترجمہ، وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو مددگار بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ انہوں نے تیری یاد کو بھلا دیا، یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ قالوا، وہ عرض کریں گے، یعنی وہ باطل معبود عرض کریں گے اے اللہ عز و جل تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرا شریک ہو، خود ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو مددگار بنائیں، تو کیا ہم کسی دوسرے کو تیرے غیر کو معبود بنانے کا حکم دے سکتے تھے؟ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور انہیں اموال، اولاد، لمبی عمر، صحت و سلامتی عنایت کی، یہاں تک کہ یہ غفلت میں پڑے اور انہوں نے تیری یاد کو بھلا دیا اور تیری نعمتوں کو یاد کرنا اور تیری آیتوں میں غور و تدبر کرنا چھوڑ دیا، اور انہوں نے اپنے برے اختیار کی وجہ سے ہدایت کے اسباب کو گمراہی اور سرکشی کا ذریعہ بنا لیا، اور یہ لوگ تیری ازلی قضا میں ہلاک ہونے والے ہی تھے۔
فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔
ترجمہ، تو بے شک ان جھوٹے معبودوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا، تو اب تم نہ عذاب پھیرنے کی طاقت رکھو گے اور نہ اپنی مدد کر سکو گے، اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔
فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ،
بس بے شک انہوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا۔ جب کفار کے باطل معبود جواب دے لیں گے تو اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا اے مشرکوں، تم نے اپنے معبودوں کو خدا کہا اور انہوں نے تمہیں جھوٹا کر دیا، اب یہ بت نہ تمہاری مدد کر سکیں گے نہ ہم کریں گے، اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے، اور تم میں جو ظالم یعنی کافر اور کافر گر ہے ہم اسے جہنم کا بڑا عذاب چکھائیں گے۔
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أتصبرون وكان ربك بصيرا۔
ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، اور اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے، اور اے محبوب تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے۔
وما ارسلنا قبلك من المرسلين،
اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے۔ اس آیت میں کفار کے اس طعن کا جواب دیا گیا ہے جو انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا کہ وہ بازاروں میں چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ امور نبوت کے منافی نہیں، بلکہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مستقل عادت تھی، لہذا یہ اعتراض محض جہالت اور عناد پر مبنی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تین قول ہیں۔ نمبر ایک، امیر لوگ جب اسلام لانے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ خیال کرتے کہ یہ ہم سے پہلے اسلام لا چکے، اس لیے انہیں ہم پر ایک فضیلت رہے گی، اس خیال سے وہ اسلام قبول کرنے سے باز رہتے، اور امیروں کے لیے غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائش بن جاتے۔ نمبر دو، یہ آیت ابو جہل، ولید بن عقبہ، عاص بن وائل سہمی اور نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ذر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا کہ پہلے سے اسلام لائے ہیں، تو غرور سے کہا کہ ہم بھی اسلام لے آئیں تو انہی جیسے ہو جائیں گے، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا۔ نمبر تین، یہ آیت مسلمان فقراء کی آزمائش میں نازل ہوئی جن کا کفار قریش مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے یہ لوگ ہیں جو ہمارے غلام اور ارذل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ان مومنین سے فرمایا، کیا تم اس فقر و شدت پر اور کفار کی اس بدگوئی پر صبر کرو گے؟ اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارا رب عز و جل اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو صبر کرے اور اس کو بھی جو بے صبری کرے۔ غربت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کا مال نہ ہونا اور غربت کا شکار ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ایسے موقع پر صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اس جگہ ہم تین احادیث ذکر کرتے ہیں کہ اگر غریب اور مفلوک الحال مسلمان ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل انہیں صبر و قرار نصیب ہو جائے گا۔ نمبر ایک، مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھتا ہے جس کو اس پر مال اور شکل و صورت میں فضیلت حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھے جس پر اسے فضیلت حاصل ہے۔ نمبر دو، مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سے کم حیثیت والے کی طرف دیکھو اور جو تم سے زیادہ حیثیت کا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ یہ عمل اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ نمبر تین، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں جس میں وہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر لکھتا ہے، اور جس میں دونوں خصلتیں نہ ہوں اسے اللہ تعالیٰ صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ نمبر ایک، جو شخص دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس کی پیروی کرے۔ نمبر دو، دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اسے اس پر فضیلت دی۔ اور جو آدمی دینی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف اور دنیاوی امور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس پر افسوس کرے جو اسے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان احادیث پر عمل کرنے اور غربت و مسکینی کی حالت میں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔
ترجمہ، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا، ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا۔ اس آیت سے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والوں کے مزید اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے، کفار جو کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر نشر کو نہیں مانتے، اسی لیے وہ قیامت کے دن ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رسول بنا کر یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ بنا کر ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے، یا ہم اپنے رب عز و جل کو کیوں نہیں دیکھتے جو ہمیں خود بتا دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا اور ان کا تکبر انتہا کو پہنچ گیا ہے، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور وہ سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں کہ معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی فرشتوں کے اپنے اوپر اترنے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال کر رہے ہیں۔
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔
ترجمہ، یاد کرو جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے، یا اللہ ہمارے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے۔ یوم یرون الملائکہ، یاد کرو جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی لوگ اپنی موت کے وقت روح نکالنے والے فرشتوں کو اس حال میں دیکھیں گے، یا قیامت کے دن عذاب دینے پر مامور فرشتوں کو اس حال میں دیکھیں گے کہ وہ ان سے کہہ رہے ہوں گے، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ یاد رہے کہ اس آیت میں مجرموں سے مراد کفار ہیں۔ مومنین کو قیامت کے دن جنت کی بشارت سنائی جائے گی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
ترجمہ: جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہے، فرمایا جائے گا آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پناہ چاہتے ہوئے کہیں گے، اے اللہ عز و جل ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرشتے ان کفار سے کہیں گے کہ مومن کے سوا کسی کے لیے جنت میں داخل ہونا حلال نہیں، تو کافروں اور جنت کے درمیان روکی ہوئی آڑ ہے، اسی لیے وہ دن کفار کے لیے انتہائی حسرت و ندامت اور رنج و غم کا دن ہوگا.
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا.
ترجمہ: اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو ہم اسے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار نے کفر کی حالت میں جو کوئی ظاہری اچھے عمل کیے ہوں گے، جیسے صدقہ، صلہ رحمی، مہمان نوازی اور یتیموں کی پرورش وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف قصد کر کے روشن دان کی دھوپ میں نظر آنے والے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح انہیں بے وقعت بنا دے گا. مراد یہ ہے کہ وہ اعمال باطل کر دیے جائیں گے، ان کا کچھ ثمرہ اور کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اعمال کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اور وہ انہیں میسر نہ تھا. قیامت کے دن کچھ مسلمانوں کے اعمال بے وقعت کر دیے جائیں گے. اس آیت میں قیامت کے دن کفار کے اعمال باطل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ احادیث میں بعض ایسے مومنین کا ذکر بھی کیا گیا ہے جن کے اعمال قیامت کے دن بے وقعت کر دیے جائیں گے. چنانچہ سلسلے میں یہاں دو احادیث سماعت کیجیے. نمبر ایک، ابن ماجہ کی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت کر دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرما دیجیے تاکہ ہم جانتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے بھائی، تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے. نمبر دو، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت کر دے گا، پھر انہیں جہنم میں ڈال دے گا. حضرت سالم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں، ہمیں ان لوگوں کا حال بتا دیجیے. ارشاد فرمایا، وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر راتوں کو قیام کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر کود پڑتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال باطل فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور قیامت کے دن اعمال باطل ہو جانے والوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے. آمین.
اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا.
ترجمہ: جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے. اصحاب الجنة، جنت والے، اس سے پہلی آیات میں کفار کے کامل خسارے اور مکمل طور پر ناکامی کا ذکر کیا گیا، اب اس آیت میں قیامت کے دن اہل جنت پر ہونے والے انعامات کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اخروی کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت والے یعنی مومنین قیامت کے دن ان مغرور متکبر مشرکوں کے مقابلے میں ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔
ترجمہ: اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتارے جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن پہلے آسمان دنیا پھٹے گا اور وہاں کے رہنے والے فرشتے زمین پر اتریں گے، اور ان کی تعداد زمین کے جن و ان سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا اور وہاں کے رہنے والے فرشتے اتریں گے، وہ آسمان دنیا کے رہنے والوں سے اور جن و انس سب سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح آسمان پھٹتے جائیں گے اور ہر آسمان والوں کی تعداد اپنے ماتحتوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ ساتواں آسمان پھٹے گا، پھر کروبین یعنی فرشتوں کے سردار اتریں گے، پھر عرش اٹھانے والے فرشتے اتریں گے۔
الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔
ترجمہ: اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ الملک بادشاہی، یعنی قیامت کے دن سچی بادشاہی رحمان عز و جل کی ہوگی، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہ ہوگا، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت اور انتہائی شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت کے دن مسلمانوں پر آسان ہوگا۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت کے دن مسلمانوں پر آسان ہوگا۔ احادیث میں بھی قیامت کے دن مسلمانوں پر آسان ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، چنانچہ یہاں اس سے متعلق دو احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، قیامت کا دن 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہوگا تو یہ دن کتنا طویل ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مسلمانوں پر آسان کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے ایک فرض نماز سے ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑھی تھی۔ نمبر دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن لوگ سب جہانوں کے رب عز و جل کے حضور اس دن کے نصف تک کھڑے ہوں گے، جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ مسلمانوں کے لیے وہ دن اتنا آسان گزرے گا جتنا وقت سورج کے غروب کی طرف مائل ہونے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک لگتا ہے۔
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔
ترجمہ: اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا، اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ وقت یاد کرے جس دن ظالم حسرت تو ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا اور کہے گا، اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ جنت و نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ان کی پیروی کیا کرتا اور ان کی ہدایت کو قبول کیا ہوتا۔ یہ حال اگرچہ کفار کے لیے عام ہے، مگر عقبہ بن ابی معیط سے اس کا خاص تعلق ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی، اور اس کے بعد عبی بن خلف کے زور ڈالنے سے پھر مرتد ہو گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قتل ہو جانے کی خبر دی، چنانچہ وہ بدر میں مارا گیا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن اس کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی، اور اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے گا۔
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔
ترجمہ: ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کہے گا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا، بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت یعنی قرآن اور ایمان سے بہکا دیا۔ اور شیطان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان پر بلا و عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ بری صحبت اور دوستی سے بچنے کی ترغیب۔ اسے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، انہیں اپنا دوست بنانا اور ان سے محبت کرنا دنیا اور آخرت میں انتہائی نقصان دہ ہے۔ احادیث میں بری صحبت اور دوستی سے بچنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، چنانچہ ترغیب کے لیے یہاں اس سے متعلق دو احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ نمبر دو، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم فرماتے ہیں، فاجر سے بھائی بندی نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا، تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے، اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا، اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر ہے، اور جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہ دے گی، وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کو تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ فی زمانہ بعض نادان لوگ بد مذہبوں سے تعلقات قائم کرتے اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلک سے کوئی ہلا نہیں سکتا، ہم بہت ہی مضبوط ہیں، ہم نے ان سے تعلق اس لیے قائم رکھا ہوا ہے تاکہ انہیں اپنے جیسا بنا لیں۔ یوں ہی بعض نادان تسکین نفس کی خاطر بد مذہب عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے نکاح اس لیے کیا ہے تاکہ انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ اسی طرح کچھ نادان گھرانے ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا کی اچھی تعلیم کی خاطر اپنے نو نہالوں کو بد مذہب استادوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور بالآخر یہی بچے بڑے ہو کر بد مذہبی اختیار کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے اس کلام سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، غیر مذہب والیوں یا والوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ گئے ہیں۔ عمران بن حطان رقاشی کا قصہ مشہور ہے، یہ تابعین کے زمانے میں ایک بڑا محدث تھا، خارجی مذہب کی عورت سے شادی کر کے اس کی صحبت میں رہ کر معاذ اللہ خود خارجی ہو گیا، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سے شادی کر کے اسے سنی کرنا چاہتا ہے۔ جب صحبت کی یہ حالت کہ اتنا بڑا محدث گمراہ ہو گیا تو بد مذہب کو استاد بنانا کس قدر بدتر ہے کہ استاد کا اثر بہت عظیم اور نہایت جلد ہوتا ہے۔ تو غیر مذہب عورت یا مرد کی سپردگی یا شاگردگی میں اپنے بچوں کو وہی دے گا جو آپ خود ہی دین سے واسطہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کے بد دین ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بد مذہبوں اور برے لوگوں سے دوستی رکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے، اور نیک و پرہیزگار لوگوں سے میل جول رکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ بے دین اور بد مذہب کی دوستی اور اس کے ساتھ صحبت و اختلاط اور الفت و احترام ممنوع ہے۔ اچھی صحبت اور دوستی اختیار کرنے کی ترغیب۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور اپنا دوست بھی اچھے لوگوں کو ہی بنائے۔ کثیر احادیث میں اچھی صحبت اختیار کرنے اور اچھے ساتھیوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ترغیب کے لیے یہاں ان میں سے چار احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ نمبر دو، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ نمبر تین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا ساتھی اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ نمبر چار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوها للقرآن مهجورا.
ترجمہ: اور رسول نے عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا لیا ہے. وقال الرسول، اور رسول نے عرض کی، جب کفار کے اعتراضات اور تانو تشنی حد سے زیادہ ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑ دینے کے قابل چیز بنا لیا ہے کہ کسی نے اس کو جادو کہا، کسی نے شیر، اور یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان لانے سے محروم رہے. اس آیت میں چھوڑنے سے اصل مراد تو اس پر ایمان نہ لانا ہے، لیکن چھوڑنے کی اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں. لہذا قرآن مجید کے حوالے سے مسلمان کا حال ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ لگے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ روزانہ تلاوت قرآن کرے، قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ان میں غور و تدبر کیا کرے. نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز رہے، تاکہ وہ قرآن مجید کو عملی طور پر چھوڑ رکھنے والے لوگوں میں شامل نہ ہو.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا.
ترجمہ: اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا، اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ غم نہ کریں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بد نصیب کافروں کا یہی معمول رہا ہے. تو جس طرح گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرتے رہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صبر فرمائیں، اور آپ کی تسلی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دین و دنیا کی مصلحتوں کی طرف ہدایت دینے اور دشمنوں کے خلاف مدد کرنے کے لیے آپ کا رب عز و جل کافی ہے. آزمائش مقبول بندوں کے درجات کی بلندی کا سبب ہے. اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ ہر نبی اور ولی کا کوئی دشمن ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے اور ان کے شرف و مقام کو ظاہر فرماتا ہے. حضرت ابو بکر بن طاہر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دشمنوں اور مخالفت کرنے والوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کیے جاتے ہیں.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
ترجمہ: اور کافروں نے کہا، ان پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا.
وقال الذین کفروا،
اور کافروں نے کہا، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے کفار مکہ نے کہا، اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ گمان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی. کفار کا یہ اعتراض بالکل فضول اور بہمل ہے، کیونکہ قرآن کریم کا عاجز کر دینے والا ہونا ہر حال میں یکساں ہے، چاہے وہ ایک ہی مرتبہ نازل ہو یا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو. بلکہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے میں اس کے معجزہ ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ اس طرح ہر آیات کا مقابلہ کرنے سے کفار کا عاجز ہونا ظاہر ہو رہا ہے. کذالک، یوں ہی. آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو بتدریج نازل فرمانے کی حکمت ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور پیام کا سلسلہ جاری رہنے سے آپ کے قلب مبارک کو تسکین ہوتی رہے اور کفار کو ہر ہر موقع پر جواب ملتے رہیں. اس کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا سہل اور آسان ہو. ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا. اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس کی مدت میں پڑھا. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک آیت کے بعد دوسری آیت بتدریج نازل فرمائی. اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآت میں ترتیل کرنے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھنے اور قرآن شریف کو اچھی طرح ادا کرنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو.
وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
ترجمہ: اور وہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال لے آئیں، ہم آپ کے پاس حق اور بہتر بیان لے آئیں گے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہ لائیں گے. آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ مشرکین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے خلاف یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر جو بھی اعتراض قائم کریں گے، ہم اس کا انتہائی نفیس جواب دیں گے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی میں وہ قرب حاصل ہے کہ جب اعتراض حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے.
الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا.
ترجمہ: وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں.
الذين يحشرون على وجوههم،
جن لوگوں کو ان کے چہروں کے بل ہانکا جائے گا. قیامت کے دن چہروں کے بل ہانکے جانے سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی روزے قیامت تین طریقے پر اٹھائے جائیں گے، ایک گروہ سواریوں پر، ایک گروہ پیادہ پا، اور ایک جماعت منہ کے بل گھسٹتی ہوئی. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ ارشاد فرمایا، جس نے انہیں پاؤں پر چلایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلا دے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ،
اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان فرما کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کفار کی مخالفت اور سازشوں کا غم نہ کریں، جس نے آپ کی مخالفت کی اور آپ سے دشمنی مول لی تو اسے بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، جیسے آپ سے پہلی امتوں میں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کو ہلاک کر دیا گیا. چنانچہ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے انہیں جھٹلایا گیا اور انہیں جو معجزات عطا کیے ان کا انکار کیا گیا. بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا فرمائی اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم نے اس کا بازو مضبوط کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی مخالفت کی گئی.
فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا.
ترجمہ: تو ہم نے فرمایا، تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، تو ہم نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا. فقلنا، تو ہم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں قوم فرعون کی طرف جاؤ، ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. چنانچہ وہ دونوں حضرات ان کی طرف گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا اور اپنی رسالت کی تبلیغ کی، لیکن ان بدبختوں نے ان حضرات کو جھٹلایا اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا.
وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما.
ترجمہ: اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وقوم نوح، اور نوح کی قوم. ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا جب انہوں نے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا. یہاں رسولوں سے مراد حضرت نوح، حضرت ادریس اور حضرت شیس علیہ السلام ہیں. یا یہ بات ہے کہ ایک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے، تو جب انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تو گویا سب رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا. مزید ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا
تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت ہوں،
اور ہم نے کفر و تکذیب میں حد سے بڑھنے والے ظالموں کے لیے دنیا کے عذاب کے علاوہ آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا.
ترجمہ: اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان کی بہت سی قومیں ہم نے ہلاک کر دی اور ہم نے ہر قوم کے لیے مثالیں بیان فرمائی اور ہم نے سب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. وعادوں وثمودا, اور عاد اور سمود, یعنی ہم نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا اور کنویں والوں کو ہلاک کر دیا. یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی جو کہ بت پرستی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے سرکشی کی, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دی. ان لوگوں کے مکان ایک کنویں کے گرد تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور یہ تمام قوم اپنے مکانوں سمیت اس کنویں کے ساتھ زمین میں دھنس گئی. کنویں والوں کے بارے میں اس کے علاوہ اور اقوال بھی ہیں. مزید ارشاد فرمایا کہ قوم عاد, سمود اور کنویں والوں کے درمیان میں بہت سی امتیں ہیں جنہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. وَكُلَّا, اور سب سے, ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی, ان پر حجتیں قائم کی اور ان میں سے کسی کو ڈر سنائے بغیر ہلاک نہ کیا, اور جب انہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تو ہم نے سب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا.
وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.
ترجمہ: اور بے شک یہ اس بستی پر ہو آئے ہیں جس پر بری بارش کی گئی, تو کیا یہ اس بستی کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کی امید نہیں رکھتے. وَلَقَدْ أَتَوْا, اور ضرور یہ ہو آئے ہیں, یعنی کفار مکہ شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں بار بار اس بستی سے گزر چکے ہیں جس پر پتھروں کی بری بارش کی گئی تھی, تو کیا کفار مکہ سفر کے دوران اس بستی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے تاکہ ان کے انجام سے عبرت پکڑتے اور ایمان لاتے؟ بلکہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے قائل ہی نہیں. کہ انہیں آخرت کے ثواب و عذاب کی کوئی پرواہ ہوتی تو پھر ہلاکت کے آثار دیکھ کر یہ کس طرح عبرت حاصل کرتے اور ایمان لاتے؟ اس آیت میں جس بستی پر پتھروں کی بارش ہونے کا ذکر ہوا اس سے مراد صدوم نامی بستی ہے جو کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی پانچ بستیوں میں سب سے بڑی بستی تھی. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بستیوں کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ پانچوں بستیوں کو ہلاک کر دیا گیا, اور ایک قول یہ ہے کہ ان بستیوں میں سب سے چھوٹی بستی کے لوگ تو اس خبیث بدکاری کے عامل نہ تھے جن میں باقی چار بستیوں کے لوگ مبتلا تھے, اس لیے انہوں نے تو نجات پائی, جبکہ بقیہ چار بستیاں اپنی بدعملی کے باعث آسمان سے پتھر برسا کر ہلاک کر دی گئیں. حقیقت میں چار یا پانچ بستیاں ہلاک ہوئیں, لیکن یہاں صرف ایک کا ذکر اس لیے ہے کہ کفار مکہ کا تجارتی سفروں کے درمیان جس بستی سے گزر ہوتا تھا وہ یہی تھی.
وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا.
ترجمہ: اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھٹھا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے, اور کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اگر ہم اپنے معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ رسول ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے, اور اللہ فرماتا ہے ان قریب یہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا. وَإِذَا رَأَوْكَ, اور جب آپ کو دیکھتے ہیں, ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جن مشرکین کے سامنے آپ نے سابقہ قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں, یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھٹھا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. ان کادا, قریب تھا. اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ مشرکین مزید یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ان معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے اور ان کی عبادت پر ثابت قدم نہ رہتے تو قریب تھا یہ نبی ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار معجزات نے کفار پر اتنا اثر کیا تھا اور دین حق کو اس قدر واضح کر دیا تھا کہ خود کفار کو اقرار ہے کہ اگر وہ اپنی ہٹ دھرمی پر جمے نہ رہتے تو قریب تھا کہ بت پرستی چھوڑ دیں اور دین اسلام اختیار کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام کی حقانیت ان پر خوب واضح ہو چکی تھی اور شکوک و شبہات مٹا ڈالے گئے تھے، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے محروم رہے۔ وسوف یعلمون، اور ان قریب یہ جان لیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ان قریب جب یہ لوگ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت جان لیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ یہ کفار کی اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ قریب ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں۔ یہاں بتایا گیا کہ بہکے ہوئے تم خود ہو اور آخرت میں یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف تم نے جو بہکانے کی نسبت کی ہے وہ محض بے جا ہے۔
ارأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا۔
ترجمہ، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ ارأيت، کیا تم نے دیکھا؟ زمانہ جاہلیت میں عرب کے مشرکین کا دستور تھا کہ ان میں سے ہر ایک کسی پتھر کو پوجتا تھا، اور جب کہیں اسے کوئی دوسرا پتھر اس سے اچھا نظر آتا تو پہلے کو پھینک دیتا اور دوسرے کو پوجنے لگتا۔ اس آیت میں اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اپنے نفس کی خواہش کو پوجنے لگا اور اسی کا فرما بردار ہو گیا؟ وہ ہدایت کس طرح قبول کرے گا؟ تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر نگہبان ہو کہ انہیں خواہش پرستی سے روک دو؟ عقل خواہشات سے کیسے مغلوب ہو کر چھپ جاتی ہے؟ یاد رہے کہ بعض اوقات خواہشات کے سامنے بندے کی عقل مغلوب ہو کر چھپ جاتی ہے اور خواہش غالب آ کر آدمی کو اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ ایسا کیسے اور کس طرح ہوتا ہے؟ اسے جاننے کے لیے امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ملاحظہ ہو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ دل وہ ہوتا ہے جو خواہشات سے بھرا ہوا اور بری عادات سے آلودہ ہو، اور اس میں ایسی خواصتیں ہوتی ہیں جن میں شیطانوں کے دروازے کھلتے اور فرشتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ایسے دل میں شر کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اس میں نفسانی خواہشات کا خیال پیدا ہوتا اور کھٹکتا ہے تو دل حاکم یعنی عقل کی طرف دیکھ کر اس سے حکم پوچھنا چاہتا ہے تاکہ صحیح بات واضح ہو جائے، اور چونکہ عقل نفسانی خواہشات کی خدمت سے مانوس ہوتی ہے لہذا وہ اس کے لیے طرح طرح کے ہیرے تلاش کرتی اور خواہش کو پورا کرنے پر اس کی مدد کرتی ہے۔ جب وہ دل کی مدد کرتی ہے تو سینہ خواہش کے ساتھ کھلتا ہے اور اس میں خواہش کا اندھیرا پھیلتا ہے، کیونکہ عقل کے لشکر اس کا مقابلہ کرنے سے رک جاتے ہیں اور خواہش پھیلنے کی وجہ سے شیطان کی سلطنت مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس وقت وہ ظاہری زینت دھوکہ اور جھوٹی تمناؤں کے ذریعے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے من گھڑت باتیں دل میں ڈالتا ہے، اور یوں ایمان کی حکومت کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی وعدہ اور وعید پر یقین نہیں رہتا اور اخروی خوف کے یقین کا نور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ خواہش سے ایک سیاہ دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے جو اس کے اطراف کو بھر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے انوار مٹ جاتے ہیں، اور اس وقت عقل اس آنکھ کی طرح ہوتی ہے جس کے پپوٹے دھوئیں سے بھر جائیں، اور اس وجہ سے بندہ دیکھنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ شہوت کے غلبے سے بھی دل کی یہی حالت ہوتی ہے، حتیٰ کہ دل سوچو بچار کرنے کے قابل نہیں رہتا اور اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی وائز اسے حق بات بتا اور سنا دے تو وہ سمجھنے سے اندھا اور سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، اور جب شہوت میں ہیجان ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، پھر اعضا خواہش کے مطابق حرکت کرتے ہیں اور یوں گناہ عالم غیب سے ظاہر کی طرف آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہوتا ہے۔ اسی قسم کے دل کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں اشارہ ہے۔
ارأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا۔
ترجمہ، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو، یا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ ترجمہ، بے شک ان میں اکثر پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ترجمہ: اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور کئی دل ایسے ہیں کہ بعض خواہشات کی طرف نسبت کی صورت میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے کوئی شخص بعض چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، لیکن جب وہ کسی حسین چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ اور دل اس کے قابو میں نہیں رہتے، اس کی عقل چلی جاتی ہے اور دل کا ٹھہراؤ باقی نہیں رہتا. یا وہ شخص جاہو مرتبے حکومت اور تکبر کے سلسلے میں اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اور جب ان باتوں کے اسباب ظاہر ہوتے ہیں تو ضبط نہیں کر سکتا. یا اس شخص کی طرح ہے جس کے عیب بیان کیے جائیں یا اسے حکارت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا. یا وہ شخص جو درہم و دینار لینے کی طاقت رکھتے وقت اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اس پر ایک دیوانے کی طرح گرتا ہے اور تقویٰ و مروت کو بھی بھول جاتا ہے. یہ سب باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ خواہش کا دھواں دل کی طرف چڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ تاریک ہو جاتا ہے اور اس سے معرفت کے انوار مٹ جاتے ہیں، اور یوں حیا و مروت اور ایمان مٹ جاتا ہے اور وہ شیطانی مراد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے.
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.
ترجمہ: یا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں. أَمْ تَحْسَبُ، یا یہ سمجھتے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ مشرکین اپنی شدت عناد کی وجہ سے نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنتے ہیں نہ دلائل و براہین کو سمجھتے ہیں، بلکہ یہ بہرے اور نا سمجھ بنے ہوئے ہیں. یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں، کیونکہ چوپائے بھی اپنے رب عز و جل کی تسبیح کرتے ہیں اور جو انہیں کھانے کو دے اس کے فرما بردار رہتے ہیں، اور احسان کرنے والے کو پہچانتے اور تکلیف دینے والے سے گھبراتے ہیں، نفع دینے والی چیز کی طلب کرتے نقصان دینے والی چیز سے بچتے، اور چراگاہوں کی راہیں جانتے ہیں. یہ کفار ان سے بھی بدتر ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں نہ اس کے احسان کو پہچانتے ہیں، نہ شیطان جیسے دشمن کی ضرر رسانی کو سمجھتے ہیں، نہ ثواب جیسی عظیم نفع والی چیز کے طالب ہیں، نہ عذاب جیسی سخت نقصان دے اور ہلاکت میں مبتلا کرنے والی چیز سے بچتے ہیں.
أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
ترجمہ: اے حبیب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسا دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا. الم تر الی ربک، اے محبوب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب عز و جل کو نہ دیکھا کہ اس کی صنعت و قدرت کیسی عجیب ہے؟ اس نے سائے کو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کیسا دراز کیا کہ اس وقت ساری روئے زمین میں سایہ ہی سایہ ہوتا ہے، نہ دھوپ ہے نہ اندھیرا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سائے کو ایک ہی حالت پر ٹھہرا ہوا بنا دیتا کہ سورج طلوع ہونے سے بھی سایہ زائل نہ ہوتا، پھر ہم نے سورج کو سائے پر دلیل بنایا، کیونکہ اگر سورج نہ ہو تو سائے کا پتہ ہی نہ چلے، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا کہ طلوع کے بعد سورج جتنا اونچا ہوتا گیا اتنا ہی سایہ سمٹتا گیا. اشیاء کی طبعی تاثیریں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء کی طبعی تاثیریں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں. آگ کا جلانا، پانی کا پیاس بجھانا، ثقیل بدن کا سایہ بننا، سورج کا سایہ اٹھا دینا، سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے. اگر اللہ عز و جل چاہے تو یہ تاثیریں ختم ہو جائیں.
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا.
ترجمہ: اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے. ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے اپنی تاریکی سے سب کچھ ڈھانپ دینے والا، پردہ اور نیند کو تمہارے بدنوں کے لیے راحت اور کام کاج چھوڑ دینے کا وقت بنایا، اور دن کو نیند سے اٹھنے کے لیے بنایا تاکہ تم دن میں روزی تلاش کرو اور کام کاج میں مشغول ہو۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، اور اس آیت میں مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے، کیونکہ رات کی تاریکی سے سب کچھ ڈھانپ دینے میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اس آیت میں نیند کو موت سے اور بیداری کو زندگی سے
تشبیہ دینے میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے،
اور اس کے ذریعے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا، جیسے سوتے ہو پھر اٹھتے ہو، ایسے ہی مرو گے اور موت کے بعد پھر اٹھو گے۔
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔
ترجمہ، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ معبود صرف وہی ہے جس نے بارش ہونے سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو بارش آنے کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا جو کہ حدث و نجاست سے پاک کرنے والا ہے، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے خشکی سے بے جان ہو جانے والی سرزمین کو سر سبز و شاداب کر کے زندہ کر دیں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ بارش اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارش اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں کہ اس کے ذریعے خشکی کی وجہ سے بے جان کھیتیاں سر سبز ہو کر زندہ ہوتی ہیں، لوگوں کو پاکی حاصل کرنے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پانی ملتا ہے، اور مخلوق خدا سیراب ہوتی ہے۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے تاکہ وہ یاد رکھیں، تو بہت سے لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ،
اور بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے بادل پیدا کرنے اور بارش نازل کرنے کا ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں اور سابقہ رسولوں پر نازل ہونے والی تمام کتب میں کیا تاکہ لوگ غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں، لیکن بہت سے لوگوں نے نعمت کی ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے کہ کبھی کسی شہر میں بارش ہو، کبھی کسی میں، کبھی کہیں زیادہ ہو، اور کبھی کہیں حکمت کے تقاضے کے مطابق مختلف طور پر ہو، تاکہ لوگ ہمارے اس احسان کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و نعمت میں غور کریں، لیکن بہت سے لوگوں نے اس احسان کی ناشکری کرنے کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ بارش کے نزول کو صرف ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرنے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کو یاد نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کو صرف مادی اسباب کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کو صرف مادی اسباب کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، یوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اصلاً اس کی نسبت نہ ہو، کہ یہ بھی بعض اوقات ایک قسم کی ناشکری ہے، اور بطور خاص کفار جن چیزوں کو حقیقی مؤثر مان کر نسبت کرتے ہیں ان کی طرف تو تنہا نسبت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز فجر پڑھائی جس کی رات کو بارش ہوئی تھی۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب عزوجل نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ مومن رہے اور کچھ کافر ہو گئے، جس نے کہا ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور جس نے کہا ہم پر فلاں ستارے نے بارش برسائی اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر یقین رکھا۔ حدیث پاک میں کفر سے مراد حقیقی کفر اس صورت میں ہے جب ستاروں کو مؤثر حقیقی اعتقاد کر کے یہ بات کہی گئی ہو۔
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا
ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے۔ ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو پہلے زمانے کی طرح ہر بستی اور شہر میں ایک جدا جدا ڈر سنانے والا بھیج دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ڈر سنانے کا بوجھ کم کر دیتے، لیکن ہم نے تمام بستیوں کو ڈر سنانے کا بوجھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی پر رکھا، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہان کے رسول ہو کر سب رسولوں کی فضیلتوں کے جامع ہوں، اور نبوت آپ پر ختم ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی نبی نہ ہو۔
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا۔
ترجمہ، تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ فلا تطع الكافرین، تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں۔ کفار قریش حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کا دین اختیار کر لیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور آپ کے لیے ایک عظیم خزانہ جمع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں، تاکہ ان پر اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ ان چیزوں کی طرف آپ کو کوئی رغبت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دینے میں ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے قرآن پاک میں موجود واضح نصیحت اور زجر و توبیخ پر مشتمل آیات کی تلاوت کر کے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے حالات بیان کر کے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ اس طور پر پوری دنیا میں دین کی دعوت عام کرنا جہاد کبیر ہے، اور کوئی دوسرا جہاد کمیت و کیفیت کے اعتبار سے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔
وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔
ترجمہ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں یہ ایک میٹھا نہایت شیری ہے اور ایک کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان کے بیچ میں اس میں ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی۔ وہ ہوا، اور وہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں سے ایک کا پانی میٹھا نہایت شیری ہے اور دوسرے کا کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نظر نہ آنے والا ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی، تاکہ ایک کا پانی دوسرے میں مل نہ سکے، یعنی نہ میٹھا کھاری ہو نہ کھاری میٹھا، نہ کوئی کسی کے ذائقے کو بدل سکے، جیسا کہ دجلہ دریائے شور میں میلوں تک بہتا چلا جاتا ہے اور اس کے ذائقے میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ عجب شان الہی ہے۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔
ترجمہ، اور وہی ہے جس نے آدمی کو پانی سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ وہ ہوا، اور وہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے گوشت، ہڈیوں، پٹھوں، رگوں اور خون سے مرکب اچھی صورت پر آدمی کو پانی یعنی نطفے سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے تاکہ اس کی نسل چلے، اور تمہارا رب عز و جل بڑی قدرت والا ہے کہ اس نے ایک نطفے سے مختلف اعضاء والے، جدا جدا طبیعتوں والے، طرح طرح کے اخلاق والے اور مذکر و مؤنث دو قسم کے انسان پیدا کیے، تو جو ایسے انسانوں اور ان کے علاوہ اور بے شمار چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔
ترجمہ، اور مشرک اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائیں، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں۔ توحید کے دلائل بیان فرمانے کے بعد اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پوجا کرنے میں مشرکین کی مذمت بیان فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یہ مشرک اللہ تعالیٰ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت کرنے کی صورت میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور ان کی عبادت کرنا چھوڑ دینے کی صورت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جبکہ وہ لوگ اس رب تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان میں سے چھوٹی سی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عطا نہیں کر سکتا۔
وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا،
اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ ارشاد فرمائے کہ کافر اپنے رب عزوجل کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے، کیونکہ بت پرستی کرنا شیطان کو مدد دینا ہے۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔
ترجمہ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا لیکن جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔
وما ارسلناك الا،
اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایمان و طاعت پر جنت کی خوشخبری دینے والا اور کفر و معصیت پر جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ میں وحی کی تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا لیکن جو چاہے اپنے رب عزوجل کی طرف راستہ اختیار کرے اور اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرے۔ مراد یہ ہے کہ ایمانداروں کا ایمان لانا اور ان کا اطاعت الہی میں مشغول ہونا ہی میرا اجر ہے، کیونکہ اللہ تبارک مطالعہ مجھے اس پر جزا عطا فرمائے گا، اس لیے کہ امت کے نیک لوگوں کے ایمان اور ان کی نیکیوں کے ثواب انہیں بھی ملتے ہیں اور ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کی ہدایت سے وہ اس رتبے پر پہنچے۔
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔
ترجمہ، اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔
وَتَوَكَّلْ،
اور بھروسہ کرو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکوں سے فرما دیں میں وحی کی تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، اور اس آیت میں حکم فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام امور میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جو کبھی نہ مرے گا، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ مرنے والے پر بھروسہ کرنا عقل مند کی شان نہیں، اور آپ اس کی حمد کرتے ہوئے پاکی بیان کریں اور اس کی طاعت اور شکر بجا لائیں، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے، اس سے کسی کا گناہ چھپ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔
الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔
ترجمہ، جس نے آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔
فی ستت ایام،
چھ دن میں۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ عزوجل وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں بنائے، اس سے مراد یہ ہے کہ چھ دن کی مقدار میں بنائے، کیونکہ اس وقت رات دن اور سورج تو تھے ہی نہیں، اور اتنی مقدار میں پیدا کرنا اپنی مخلوق کو آہستگی اور اطمینان کی تعلیم دینے کے لیے ہے، ورنہ وہ ایک لمحے میں سب کچھ پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ نوٹ، آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کرنے کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔
استوا علی العرش،
عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ استوا اور اس کی طرح جو چیزیں قرآن پاک کی آیات میں ذکر ہوئی ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کیفیت کے درپے نہیں ہوتے، ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بعض مفسرین استوا کو بلندی اور برتری کے معنی میں لیتے ہیں اور بعض استیلا کے معنی میں، لیکن پہلا قول ہی زیادہ مضبوط اور سلامتی والا ہے، یعنی یہ کہ اس کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نوٹ، اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا فرمانے کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔
فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا،
تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ اس آیت میں انسان سے خطاب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی ایسے شخص سے دریافت کرے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہے کہ ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو, اور اس حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جائے, یعنی جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین سے فرمائیں کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے, کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو. اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ رحمان کو جانتے نہیں, اور عناد کی وجہ سے ان کا یہ کہنا باطل ہے, کیونکہ لغت عرب کو جاننے والا خوب جانتا ہے کہ رحمان کے معنی نہایت رحمت والا ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے. آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ان کے لیے اور زیادہ ایمان سے دوری کا باعث ہوا. نوٹ: یاد رہے کہ یہ آیت آیات سجدہ میں سے ہے, اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے.
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا.
ترجمہ: بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا. بروجا, برج. اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں بیان کیا گیا کہ سجدے کے حکم نے کافروں کی نفرت اور ایمان سے دوری میں اضافہ کیا, اور اس آیت سے ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جن میں اگر کافر غور و فکر کریں تو وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اسے سجدہ کرنا ضروری ہے. چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان برجوں میں سورج اور روشن کرنے والا چاند بنایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بروج سے سات سیارہ ستاروں کی منزلیں مراد ہیں, اور ان برجوں کی تعداد 12 ہے. نمبر 1 حمل, نمبر 2 ثور, نمبر 3 جوزا, نمبر 4 سرطان, نمبر 5 اسد, نمبر 6 سنبلہ, نمبر 7 میزان, نمبر 8 عقرب, نمبر 9 قوس, نمبر 10 جدی, نمبر 11 دلو, نمبر 12 حوت. مریخ کے برج حمل اور عقرب ہیں, زہرہ کے ثور اور میزان, عطارد کے جوزا اور سنبلہ, چاند کا سرطان, سورج کا اسد, مشتری کے قوس اور حوت, اور زحل کے جدی اور دلو ہیں.
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا.
ترجمہ: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا, یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے, جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً, اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ معبود وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا کہ ان میں سے ایک کے بعد دوسرا آتا اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے, تاکہ جس کا عمل رات یا دن میں سے کسی ایک میں قضا ہو جائے تو دوسرے میں ادا کر لیں. یہ رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی دلیل ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے رات اور دن میں ایسا نظام قائم فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے, اور جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے, اور اس نے کوئی دن ایسا نہیں بنایا جس کے لیے رات نہ ہو, اور کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کے لیے دن نہ ہو, تاکہ لوگوں کو سالوں کی گنتی معلوم رہے, اور انہیں وہ وقت معلوم ہو جس میں کاروبار وغیرہ کے لیے نکلنا ہے, اور وہ وقت بھی معلوم ہو جس میں انہیں راحت و آرام کرنا ہے. اور یہ عظیم الشان نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال کی دلیل ہے. لمن اراد ان یذکر, اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے, یعنی رات اور دن کی تبدیلی اور ان کا ایک دوسرے کے قائم مقام ہونے میں اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر نشانی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. جب وہ ان میں غور و فکر کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے اور ایسے بہترین نظام کو قائم کرنے کے لیے کوئی ایک ایسی ہستی ہونا ضروری ہے جو مکمل قدرت رکھتی ہو, کامل حکمت والی ہو, جب بذات ہو اور بندوں پر رحیم و مہربان ہو. اسی طرح ان میں اس شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی نشانی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے رات اور دن میں موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے.
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
ترجمہ: اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. وعباد الرحمن، اور رحمان کے وہ بندے. اس سے پہلی آیات میں کفار و منافقین کے احوال اور ان کا انجام ذکر ہوا، اب یہاں سے کامل مومنین کے تقریباً 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، نمبر 2 جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، نمبر 3 وہ اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، نمبر 4 جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، نمبر 5 اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، نمبر 6 اللہ عز و جل کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، نمبر 7 جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے قتل نہیں کرتے، نمبر 8 بدکاری نہیں کرتے، نمبر 9 جھوٹی گواہی نہیں دیتے، نمبر 10 جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، نمبر 11 جب انہیں ان کے رب عز و جل کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، نمبر 12 وہ یوں دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب عز و جل ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں. اس آیت میں بیان ہوا کہ کامل ایمان والوں کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ شان سے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، متکبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکھٹاتے، پاؤں زور سے مارتے اور اتراتے ہوئے نہیں چلتے، کہ یہ متکبرین کی شان ہے اور شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
ترجمہ: اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا. سکون اور وقار کے ساتھ چلنے کی ترغیب. اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن کو آہستہ، سکون و اطمینان اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے. احادیث میں بھی اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ یہاں 3 احادیث سماعت کیجئے. نمبر 1 بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے. نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیز چلنا ایمان والوں کی ہیبت ختم کر دیتا ہے. نمبر 3 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیز چلنا چہرے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور اس طرح چلنے سے محفوظ فرمائے جس سے شریعت نے منع کیا اور اسے ناپسند فرمایا ہے. آمین. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں. یہاں یہ بیان ہوا کہ کامل ایمان والے دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں اور کوئی ناگوار کلمہ یا بےہودہ یا ادب و تہذیب کے خلاف بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. اس سے مراد متارکت کا سلام ہے، اور معنی یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، یا اس کے یہ معنی ہے کہ ایسی بات کہتے ہیں جو درست ہو اور اس میں ایزا اور گناہ سے سالم رہیں. جاہلانہ گفتگو کرنے والے سے سلوک. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کسی معاملے میں کوئی جاہل جھگڑا شروع کرے تو اس سے اعراض کرنے کی کوشش ہی کرنی چاہیے، اور اس کی جاہلانہ گفتگو کے جواب میں اگر کوئی بات کریں تو وہ ایسی ہو جس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو اور وہ اس جاہل کے لیے اذیت کا باعث بھی نہ ہو. ترغیب اور تربیت کے لیے یہاں ایک واقعہ ملاحظہ ہو. چنانچہ حضرت نعمان بن مکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا بھلا کہا، تو جسے برا بھلا کہا گیا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تم پر سلام ہو. اس پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو اے برا بھلا کہے گئے شخص تمہاری طرف سے دفاع کرتا ہے، جب یہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے نہیں بلکہ تم ایسے ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو، اور جب تم اس سے کہتے ہو تم پر سلام ہو تو فرشتہ کہتا ہے نہیں بلکہ تمہارے لیے سلامتی ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو.
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.
ترجمہ: اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. والذین، اور وہ جو، اس سے پہلی آیت میں کامل ایمان والوں کی مجلسی زندگی اور مخلوق کے ساتھ پاکیزہ معاملے کا بیان ہوا، اور اب یہاں سے ان کی خلوت کی زندگانی اور حق کے ساتھ رابطے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والوں کی خلوت و تنہائی کا حال یہ ہے کہ ان کی رات اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے چہروں کے بل سجدہ کرتے اور اپنے قدموں پر قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ رات میں عبادت کرنے کی ترغیب، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آرام کرنے کے بعد رات میں کچھ نہ کچھ نفلی عبادت ضرور کیا کرے تاکہ اس میں کامل ایمان والوں کے اوصاف پیدا ہوں اور آخرت کے لیے نیکیوں کا کچھ ذخیرہ جمع ہو۔ ایک اور مقام پر کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔
ترجمہ، ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ اور پرہیزگار لوگوں کی جزا اور ان کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے،
ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔
ترجمہ، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دن میں بھی اور رات میں بھی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رات میں عبادت کرنے کے فوائد، یاد رہے کہ جو عبادت جس وقت کرنا فرض ہے اسے اس وقت ہی کیا جائے گا، البتہ نفلی عبادت رات میں کرنا دن کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ رات میں کچھ دیر سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت شور و غل نہیں ہوتا بلکہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ دل جمعی حاصل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت عبادت کرنے میں کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے اور عبادت میں ریاکاری، نمود و نمائش اور دکھلاوا نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر اس وقت لوگ بیدار نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ریاکاری کا موقع نہیں ہوتا۔ یہ تینوں فوائد قرآن مجید میں انتہائی جامع انداز میں بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔
ترجمہ، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ اپنی راتیں عبادت میں گزارنے والی دو بزرگ خواتین، ہمارے بزرگان دین اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارا کرتے تھے اور ان کی شب بیداری کے ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انہیں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں بطور خاص دو بزرگ خواتین کے واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کی بہن حضرت حفصہ بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہا بصرہ میں ایک انتہائی عبادت گزار خاتون تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی اور نماز میں آدھا قرآن پاک تلاوت فرماتی، بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ بجھ جاتا، لیکن آپ کے لیے صبح تک چراغ کی روشنی کے بغیر گھر روشن رہتا۔ نمبر دو، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی اپنی وفات تک یہ عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی رہتی اور جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی، پھر بیدار ہو کر کہتی، اے نفس تم کتنا سو گے اور کتنا جاگو گے، ان قریب تم ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح کو ہی بیدار ہوگے۔ ان واقعات میں مسلمان خواتین کے لیے بڑی نصیحت ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی راتیں غفلت کی نیند سو کر اور عبادت سے خالی نہ گزاریں بلکہ رات میں اٹھ کر کچھ نہ کچھ عبادت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی، اپنے اہل خانہ اور دیگر مسلمانوں کی بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگا کریں۔ تھوڑی عبادت کرنے والوں کو بھی شب بیداری کا ثواب، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور وہ اپنے کرم سے رات میں تھوڑی عبادت کرنے پر بھی شب بیداری کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں تھوڑی عبادت کرنے پر شب بیداری کا ثواب ملنے سے متعلق دو روایات سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پایا اور جس نے نماز فجر بھی با جماعت ادا کی وہ ساری رات عبادت کرنے والے کی مثل ہے۔ نمبر دو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کسی نے عشاء کے بعد دو رکعت یا اس سے زیادہ نفل پڑھے وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے۔
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
جمع. اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے. ربنا اے ہمارے رب. کامل ایمان والوں کی شب بیداری اور عبادت کا ذکر فرمانے کے بعد اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ان کی ایک دعا کا بیان فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد اور عام اوقات میں یوں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے جو کہ انتہائی شدید دردناک ہے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا اور کافروں سے جدا نہ ہونے والا ہے، بے شک جہنم بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے. آیت والذین یقولون ربنا سے معلوم ہونے والی باتیں. اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، اپنی عبادت اور ریاضت پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ یہ کامل ایمان والوں کا طریقہ ہے. چنانچہ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کی اس دعا سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ کثرت عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور گریہ و زاری کرتے ہیں. نمبر دو، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامل ایمان والے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوب کوشش کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں اور اپنے اوپر سے عذاب پھیر دیے جانے کی گریہ و زاری کے ساتھ التجائیں کرتے ہیں، گویا کہ وہ انتہائی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو خود کو گناہ گاروں میں شمار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو شمار نہیں کرتے اور اپنے احوال پر بھروسہ نہیں کرتے. نمبر تین، بطور خاص نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے. نماز پڑھنے والا تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ، امام ہو یا مقتدی، عمومی طور پر جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے.
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما.
ترجمہ، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں.
والذین اذا انفقوا،
اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں. یہاں کامل ایمان والوں کے خرچ کرنے کا حال ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اسراف اور تنگی دونوں طرح کے مضموم طریقوں سے بچتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں. اسراف اور تنگی کرنے سے کیا مراد ہے؟ اسراف معصیت میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ اسراف میں کوئی بھلائی نہیں، تو دوسرے بزرگ رحمت اللہ تعالی نے کہا بھلائی کے کام میں اسراف ہوتا ہی نہیں. اور تنگی کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق ادا کرنے میں کمی کرے. مروی ہے کہ جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے اقتار یعنی تنگی کی، اور جس نے ناحق میں خرچ کیا اس نے اسراف کیا. بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں جن حضرات کا ذکر ہے وہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، جو لذت اور ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے کے لیے کھاتے، نہ خوبصورتی اور زینت کے لیے پہنتے. بھوک روکنا، ستر چھپانا، سردی گرمی کی تکلیف سے بچنا، بس یہی ان کا مقصد تھا. ضروریات زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زہد. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دنیا سے بے رغبت رہتے اور دنیا سے صرف اتنا ہی لیا کرتے تھے جتنا ان کی اہم ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو. نیز وہ عیش و عشرت اور ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے کی بجائے سادہ زندگی گزارتے اور اپنے نفس کو دنیا کی سختی اور مشقت برداشت کرنے کا عادی بناتے اور دنیاوی زندگی کے قیمتی لمحات کو اپنی آخرت کی زندگی بہتر سے بہتر بنانے میں صرف کیا کرتے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 70 بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء سے اس قدر اجتناب کرتے تھے جتنا تم حرام اشیاء سے پرہیز نہیں کرتے. دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جس قدر تم فراخی کی حالت پر خوش ہوتے ہو اس سے زیادہ وہ آزمائشوں پر خوش ہوا کرتے تھے. اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو کہتے یہ مجنون ہیں، اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان لوگوں کا کوئی اخلاق نہیں، اور اگر وہ تم میں سے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں. ان میں سے ایک کے سامنے حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ نہ لیتا اور کہتا مجھے اپنے دل کے خراب ہونے کا ڈر ہے. یہاں ان کے زہد و تقویٰ سے بھرپور زندگی کے چار واقعات سماعت کیجیے. نمبر ایک، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل بصرہ کا ایک وفد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور کچھ دنوں میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک چھوٹی روٹی تناول فرماتے ہیں، اور یہ روٹی کبھی گھی کے ساتھ، کبھی زیتون کے ساتھ اور کبھی دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں.
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی خشک گوشت کے ٹکڑے ملتے جنہیں کوٹ کر پانی سے تر کیا ہوا ہوتا، اور کبھی تھوڑا سا تازہ گوشت ملتا۔ ایک دن آپ نے اہل بصرہ سے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں تم سے اچھا کھانا کھا سکتا ہوں، آسائش والی زندگی گزار سکتا ہوں، اور اللہ عز و جل کی قسم، میں سینے کے گوشت، گھی، آگ پر بھنے ہوئے گوشت، چٹنی اور چپاتیوں سے ناواقف نہیں ہوں، لیکن میں انہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے استعمال نہیں کرتا، کیونکہ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو عار دلائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا،
اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها،
ترجمہ، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے بھی یہ نہ فرما دیا جائے۔ نمبر دو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قحط سالی کے دنوں میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو گھی کھانے سے روک رکھا تھا، اور آپ صرف زیتون پر گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک دن زیتون کھانے کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں تکلیف ہونے لگی، تو آپ نے پیٹ پر انگلی مار کر فرمایا، تجھے جتنی تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے، جب تک لوگوں سے فاقے کی سختی ختم نہیں ہو جاتی، تیرے لیے میرے پاس یہی کچھ ہے۔ نمبر تین، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے دور خلافت میں 3 درہم کا ایک کپڑا خریدا اور اسے پہنا۔ آپ نے اس کی آستینیں کلائیوں سے کاٹ کر فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے عمدہ لباس میں سے یہ لباس پہنایا۔ نمبر چار، جب حمص کے گورنر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے پوچھا، تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں، اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں، خدا عز و جل کی قسم، اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں۔
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔
ترجمہ، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ والذین، اور وہ جو، کامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ فضیلت والے اعمال سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ قبیح اور برے کاموں سے بھی بچتے ہیں، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، شرک سے بری اور بیزار ہیں، اور وہ اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اور اس کا خون مباح نہیں کیا جیسے کہ مومن اور معاہدہ کرنے والا کافر، یوں ہی وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو شخص بھی ان کاموں میں سے کوئی کام کرے گا تو وہ اس کی سزا پائے گا۔ بڑے بڑے 3 گناہ، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور زنا کرنا بہت بڑے گناہ ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا گناہ سب میں بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ تجھے اس نے پیدا کیا۔ میں نے عرض کی، پھر اس کے بعد کون سا گناہ؟ ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق میں یہ آیت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر نازل فرمائی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تو بطور خاص یہ 3 گناہ، یعنی شرک، کسی کو ناحق قتل اور زنا نہ کرنے پر بیعت لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرو گے جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا اور اسے دنیا میں ہی اس کی شرعی سزا دے دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی حرام کام کو کیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا پردہ رکھا تو آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
ترجمہ: اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یضاعف بڑھا دیا جائے گا، یعنی جو شخص شرک کے ساتھ ساتھ ناحق قتل کرنے اور زنا کاری وغیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگا تو وہ قیامت کے دن شرک کے عذاب میں گرفتار ہوگا اور اس کے ساتھ دیگر گناہوں کے عذاب میں بھی مبتلا ہوگا، اور یوں اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس دگنے عذاب میں ذلت سے رہے گا. الا من تاب، مگر جو توبہ کرے، یعنی جو شخص شرک، ناحق قتل، زنا اور دیگر کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور توبہ کے بعد نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور اس کی بخشش و مہربانی کے آثار میں سے یہ ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں، ایمان لانے والوں اور توبہ و ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والوں کی برائیاں نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور نیک اعمال کرنے پر انہیں ثواب عطا فرماتا ہے. برائیوں کو نیکیوں سے بدل دینے کا معنی، مفسرین نے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دینے کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے تین معنی سماعت کیجیے. نمبر ایک، اس کا معنی یہ ہے کہ برائی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی توفیق دے دے گا. نمبر دو، اس کا یہ معنی ہے کہ برائیوں کو توبہ سے مٹا دے گا اور ان کی جگہ ایمان و طاعت وغیرہ نیکیاں ثبت فرمائے گا. نمبر تین، اس کا یہ معنی ہے کہ آیت میں بیان کیے گئے اوصاف سے متصف لوگوں سے حالت اسلام میں جو گناہ ہوئے ہوں گے انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی اور شان کرم. صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یقیناً جانتا ہوں سب کے بعد جنت میں کون داخل ہوگا اور سب سے آخر میں جہنم سے کون نکلے گا. ایک شخص ایسا ہوگا جسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، اس شخص کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو. چنانچہ اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا، تو نے فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا. وہ شخص اقرار کرے گا اور کہے گا، میں اپنے اندر ان کاموں سے انکار کی سکت نہیں پاتا، اور وہ ابھی اپنے کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ ان کا حساب نہ شروع ہو جائے. اس شخص سے کہا جائے گا، جا، تجھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جاتی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بیان فرماتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی اور اس کی شان کرم پر خوشی ہوئی اور چہرہ اقدس پر سرور سے تبسم کے آثار نمایاں ہوئے.
وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.
ترجمہ: اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف ایسا ہی رجوع کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے تھا.
وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا،
اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے، یعنی جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا ہی رجوع کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسا رجوع اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے اور ثواب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی ترغیب. یاد رہے کہ حقیقی اور سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کرتے، اس پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرے. ایسی توبہ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ ہے، اور ایسی توبہ ہی حقیقی طور پر فائدہ مند اور گناہوں کو مٹانے والی ہے. چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. اور ارشاد فرمایا،
انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
ترجمہ: وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آیت میں بوقت موت توبہ قبول نہ ہونے سے مراد وہ وقت ہے جب موت کے بعد کے احوال نظر آنا شروع ہو جائیں، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے ایسی توبہ کرے جیسی توبہ کرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ویسی توبہ کرنے کی توفیق بھی مانگتا رہے جیسی توبہ اس کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ ہے.
والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما.
ترجمہ: اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں. والذین لا یشہدون الزور، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی کامل ایمان والے گواہی دیتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتے اور وہ جھوٹ بولنے والوں کی مجلس سے علیحدہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے ہیں. جھوٹی گواہی دینے کی مذمت پر چار احادیث. اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی نہ دینا اور جھوٹ بولنے سے تعلق نہ رکھنا کامل ایمان والوں کا وصف ہے. یاد رہے کہ جھوٹی گواہی دینا انتہائی مذموم عادت ہے، اور کثیر احادیث میں اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے. یہاں ان میں سے چار احادیث سماعت کیجیے. نمبر ایک، بخاری شریف کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ عز و جل کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. نمبر دو، ابن ماجہ کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا. نمبر تین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے، اس نے اپنے اوپر جہنم کا عذاب واجب کر لیا. نمبر چار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کے ساتھ یہ ظاہر کرتے ہوئے چلا کہ یہ بھی گواہ ہے حالانکہ یہ گواہ نہیں، وہ بھی جھوٹے گواہ کے حکم میں ہے، اور جو بغیر جانے ہوئے کسی کے مقدمے کی پیروی کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی میں ہے جب تک اس سے جدا نہ ہو جائے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی جب وہ کسی لغو اور باطل کام میں مصروف لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں،
اپنے آپ کو لہو اور باطل سے ملوث نہیں ہونے دیتے اور ایسی مجالس سے اعراض کرتے ہیں.
والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا.
ترجمہ: اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. والذین، اور وہ لوگ، یعنی جب کامل ایمان والوں کو ان کے رب عز و جل کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر غفلت کے ساتھ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے کہ نہ سوچیں نہ سمجھیں بلکہ ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے سنتے ہیں اور چشم بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس نصیحت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں اور ان آیتوں میں دیے گئے احکام پر عمل کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیات کے ذریعے کی جانے والی نصیحت کیسے سننی چاہیے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب قرآن مجید کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جائیں اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی ترغیب دی جائے، اور اس کی نافرمانی کرنے پر اس کے غضب و عذاب سے ڈرایا جائے. یوں ہی جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں کرنے، اور جن کاموں سے بچنے کا فرمایا ان سے رک جانے پر ابھارا جائے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو بے توجہی کے ساتھ نہ سنیں، بلکہ کامل توجہ کے ساتھ اور ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے سنیں، اور ان آیات کے ذریعے جو نصیحت کی گئی اس پر عمل کرے. ایسے لوگوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
ترجمہ، تو میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین.
والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
ترجمہ، اور وہ جو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. والذین یقولون، اور وہ جو عرض کرتے ہیں، یعنی کامل ایمان والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بیویاں اور اولاد نیک صالح اور متقی عطا فرما، تاکہ ان کے اچھے عمل اور ان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش ہوں. مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور پرہیزگار بیوی اور اولاد مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے دل کی خوشی کا باعث ہے. نیک بیوی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہتر متاع نیک عورت ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. اگر اسے حکم دیتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی اس کی عزت میں خیانت نہ کرے اور اس کا مال ضائع نہ کرے. اور نیک اولاد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، نمبر ایک صدقہ جاریہ، نمبر دو وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، نمبر تین نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی ہمیں ایسا پرہیزگار، عبادت گزار اور خدا پرست بنا کہ ہم پرہیزگاروں کی پیشوائی کے قابل ہوں، اور وہ دینی امور میں ہماری اقتدا کریں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ آدمی کو دینی پیشوائی اور سرداری کی رغبت رکھنی اور طلب کرنی چاہیے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب مقصد اچھا ہو، نہ یہ کہ حب دنیا اور حب جا کی وجہ سے ہو.
اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما.
ترجمہ، انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے. اولئک، انہیں. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد یہاں ان کی جزا ذکر فرمائی جا رہی ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ڈٹے رہنے، گناہوں سے بچنے، کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے، استقامت کے ساتھ عبادت کرنے اور فقر و فاقہ پر صبر کرتے رہنے کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. استقبال یوں ہوگا کہ فرشتے دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کی تعظیم و تکریم کریں گے، یا یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سلام بھیجے گا. مزید ارشاد فرمایا کہ وہ اس بلند درجے میں ہمیشہ رہیں گے، وہ کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے.
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
ترجمہ، تم فرماؤ میرا رب تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو تم نے تو جھٹلایا تو اب عذاب تم پر ہمیشہ رہے گا۔ قل تم فرماؤ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل مکہ سے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اگر تم نے میرے رب عز و جل کی عبادت نہ کی تو وہ تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا اور وہ تمہاری قدر کیسے فرمائے گا حالانکہ تم نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب کو جھٹلایا ہے تو اب تم پر دنیا میں ہلاکت کے بعد آخرت کا دائمی عذاب ہوگا۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔